السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
ممتاز قادری کے حامیوں کا اسلام آباد میں دھرنا بدستور جاری. صورتحال سے تاجر پریشان. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
پاکستانی جانچ ٹیم نے پٹھانکوٹ ایئر بیس جا کر اپنی تحقیقات کا آغاز کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، مصر کے طیارے کو اغوا کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تمام مسافروں کو بحفاظت رہا کرا لیا گیا ہے. جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل پر سمندر میں کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فائر کیے ہیں. اور امریکہ کے صدر باراک اوباما اس ہفتے واشنگٹن میں چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے سربراہوں سے شمالی کوریا کی جوہری سرگرمیوں پر بات چیت کر رہے ہیں. خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان سنی تحریک کی جانب سے اسلام آباد میں دھرنا بدستور جاری ہے. ہرچند کی حکومت نے مظاہرین کو انتباہ کیا ہے کہ وہ اپنا احتجاج فوری طور پر ختم کر دیں. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل پر سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کے حامیوں کا دھرنا اسلام آباد میں بدستور جاری ہے. ہزاروں کی تعداد میں اتوار کی شام پارلیمنٹ کے قریب پہنچنے والے مظاہرین کی تعداد منگل کو قدرے کم ہو گئی ہے. تاہم اب بھی سینکڑوں کی تعداد میں احتجاجی مظاہرین اسلام آباد کے ڈی چوک کہلائے جانے والے علاقے میں موجود ہیں. جس مقام پر یہ دھرنا جاری ہے وہ علاقہ اسلام آباد کے مرکزی اقتصادی علاقے بلو ایریا کے ایک سرے پر واقع ہے، اور اسی وجہ سے عام شہریوں کے علاوہ مقامی تاجر بھی اس صورتحال سے خاصے پریشان ہیں. تیمور آفریدی الیکٹرانکس کے کاروبار سے وابستہ ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دھرنے سے ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے.
دیکھیں، دو دن سے تو ہم بالکل یہاں پہ کاروبار کی ساتھ سے بالکل ڈاؤن جا رہے ہیں. اوپر سے نیٹورک نہیں ہے، جو ہمارا سیل فون کسٹمر ہے وہ بھی رابطہ میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتنا ہمیں نقصان ہو رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے.
مقامی تاجر تنظیم کے صدر حماد بن عارف کہتے ہیں کہ حکومت کو اس طرح کی صورتحال سے بہتر طور پر نمٹنے کی کوشش کرنی چاہیے.
بزنس تو انفیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ ویسے ملکی حالات تو پہلے ہی سے ایسے ہیں جس میں بزنس پہلے ہی کافی ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے، رہی سی قصر وہ جس طرح کے دھرنے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں راستے، اس میں گورنمنٹ کی بھی نالائکی ہے کہ گورنمنٹ بجائے اس کے ان کو کنٹرول کرنے کے یا اس کو سم اپ کرنے کے، وہ یہ آسان راستہ ہے، کنٹینر بند کر دیا، موبائل سروس بند کر دی، راستے بند کر دیا.
احتجاجی دھرنے کے باعث بلو ایریا اور ارد گرد کے علاقوں میں موبائل فون کی سروس بھی معطل ہے. تاجر حماد بن عارف کہتے ہیں کہ اس صورتحال سے بھی ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے.
دیکھیں نا، آج کل تو بزنس ہائی ٹیلی فون سے ہے، آپ ایون اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ بغیر فون کے نہیں کر سکتے، تو وہاں آپ بزنس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بزنس کیا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ موبائل سروس مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ موبائل سروس انہوں نے آپ نے بند کرنی ہے. اسے جو ریڈ زون کے جو ملکہ بالکل مطلب کہ 100-200 میٹر کا ایریا ہے، اس کو آپ بند کریں کہ اس میں اس کوریڈور میں کوئی آگے پیچھے نہ جائے.
مظاہرین نے اتوار کو میٹرو بس اسٹیشن میں بھی توڑ پھوڑ کی تھی، جس کی وجہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان چلنے والی یہ بس سروس اب بھی معطل ہے، جس سے لوگوں کو سفر میں مشکلات کا سامنا ہے. واضح ہے کہ ماضی میں بھی ایسے احتجاجی دھرنوں کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج رہی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
عسکریت پسند گروپ جماعت الرحر نے لاہور بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری کارروائیاں اب ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچ چکی ہیں. گروپ کے ترجمان کے حوالے سے اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے مشرقی شہر لاہور میں اتوار کو ایک تفریحی پارک میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں 70 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں، اور سیکیورٹی فورسز نے منگل تک مختلف علاقوں سے درجنوں مشتبہ افراد کو حراست میں لینے کا بتایا ہے. پاکستانی فوج کے مطابق اتوار کو پیش آنے والے واقعے کے چند گھنٹوں بعد ہی پنجاب کے مختلف علاقوں میں فوج نے مشتبہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی تھیں، جبکہ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ پولیس نے بھی متعدد کارروائیاں کرتے ہوئے دہشت گردوں سے تعلق کے شبے میں 5,000 سے زائد افراد کو تحویل میں لیا تھا، جن میں سے پوچھ گچھ کے بعد 216 کے علاوہ دیگر کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جون 2014 میں شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزم شروع کیے جانے کے بعد ملک میں مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال میں بہتری دیکھی گئی اور سیاسی و عسکری قیادت دہشت گردوں کی کمر توڑنے کا بتاتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کے چند ایک بڑے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں لاہور کے گلشن اقبال پارک کا واقعہ تازہ ترین ہے۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا نے لاہور دھماکے کے بعد کی جانے والی فوجی کارروائیوں کے بارے میں منگل کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا۔
ود لارجر سکوپ پرسوں 5 آپریشن ہوئے تھے، ابھی اس وقت جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی بھی راولپنڈی کے گرد و نواح میں اور ملتان میں اور کچھ اور علاقوں میں آپریشن اس وقت ہو رہے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز الانگ ود رینجرز اور آرمی کے ٹروپس وہ آپریشن ہو رہے ہیں۔
پیر کو وزیراعظم نواز شریف نے بھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے اور انہیں دوبارہ سر نہیں اٹھانے دیا جائے گا۔ ان کے بقول شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کے بڑے مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں، لیکن دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لاہور بم حملے کی ذمہ داری کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک منحرف دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی تھی، جس کے ترجمان احسان اللہ احسان نے منگل کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں حکومت کو ایسے مزید حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم یہ جان لیں کہ یہ جنگ اب ان کے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ پنجاب ملک کا گنجان آباد صوبہ ہے اور اس کا مرکزی شہر لاہور وزیراعظم نواز شریف کا سیاسی گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم فوج کے ترجمان عاصم باجوا کا کہنا تھا کہ یہ عزم کیا جا چکا ہے کہ ملک کے جس بھی حصے میں دہشت گردوں کے ٹھکانے، ان کے سہولت کار اور معاونین ہوں گے وہاں آپریشن ہوگا اور دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اتوار کے روز لاہور بم دھماکے میں ہلاک ہونے والوں میں کم از کم 34 مسیحی افراد بھی شامل ہیں۔ یہ حملہ اس دن کیا گیا تھا جس دن عیسائی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی تھی۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
اتوار کے روز لاہور کے گنجان آباد علاقے علامہ اقبال ٹاؤن کی پارک میں مبینہ خودکش دھماکے میں مرنے والے 72 افراد کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہے۔ ان میں ہمارے مسیحی بھائی بھی شامل ہیں، جن کا المیہ اس لحاظ سے دو چند ہو جاتا ہے کہ اس روز وہ اپنا مذہبی تہوار ایسٹر منا رہے تھے، جس کو کہ مسیحیوں کی عید کہا جاتا ہے۔ لاہور کے گرجا گھروں میں مرنے والوں کے لیے خصوصی عبادتوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ گزشتہ برس مارچ کے مہینے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے لاہور کی مسیحی آبادی یوحنا آباد میں 2 گرجا گھروں کو جب نشانہ بنایا تھا، تو اس کے بعد مسیحی لوگوں نے پرزور احتجاجی مظاہرے کیے تھے۔ تاہم اتوار کو ہونے والے سانحے میں چونکہ نشانہ مسلمان اور مسیحی دونوں بنے، لہذا کوئی احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ تاہم اکثر مسیحیوں کو دیگر پاکستانیوں کی طرح شکوہ ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات مناسب نہیں تھے۔ مسیحی برادری کے ایک ترجمان ریورنڈ شاہد معراج نے اس سانحے کے بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا۔
دیکھیں جی، یہ جتنا بھی کہا جائے بہت بڑا المیہ ہے اور یہ ہمارا قومی سانحہ ہے، اور اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ چونکہ ایسٹر کا دن تھا اور لوگ خوشیاں منا رہے تھے بچوں کے ساتھ، یہ ایک المناک واقعہ لاہور میں ہوا۔ ہم پوری قوم جو ہے پاکستانی وہ دہشت گردی کا شکار ہے، اس کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے بہت سارا سوگ اور بہت ساری تکلیف ہوتی ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم جنازے دفنا رہے ہیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آہو پکار ہے، کرب ہے، دکھ بھی ہے، اور اس دکھ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک تو کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو غیر مصدقہ ہے یہ 34 کے قریب مسیحی ہیں، لیکن جو بہت بڑی تعداد ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، خون سب کا ایک جیسا ہے اور سب خدا کی مخلوق ہیں۔ کوئی بھی ہو جو معصوم، جس طرح سے ان کی جانیں لی گئی ہیں، ہم اس واقعے کی پرزور مذمت ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ تو مذمت کا لفظ تو بہت چھوٹا ہو گیا ہے، اور ہم پوری پاکستانی قوم جو ہے یہ اس کا سامنا کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، ہم ان شہدا کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ افواج پاکستان اور متعلق تمام ادارے جو ہیں جس تگ و دو سے وہ لگے ہوئے ہیں اس دشمن کا پیچھا کرنے, جو پاکستان کے معصوم لوگوں کو, بچوں کو, خواتین کو, بزرگوں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں, ان کو ضرور وہ ان کا قلعدمہ کریں گے.
ریورنڈ شاہد معراج کا کہنا تھا کہ حکومت کو سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کرنا چاہیے تھے. اتوار کو ہونے والے اس سانحے کے بعد مبینہ طور پر حکومت پنجاب کو اس پہلو سے بھی تنقید برداشت کرنا پڑی کہ جب ایک حساس ادارے کی طرف سے چوکنا رہنے کا خط جاری کیا گیا تھا تو پنجاب حکومت نے کیوں اس خط کو نظر انداز کر دیا. تاہم اب دہشت گردوں کی پکڑ دھکڑ کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کا بھی انتظام بڑھا دیا گیا ہے. مسیحی برادری کی شکایات کے پیش نظر گرجا گھروں پر بھی سیکیورٹی کے انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں. ان سب کے باوجود ریورنڈ شاہد معراج کے بقول مرنے والے تو اب واپس نہیں آ سکتے, مگر آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
لاہور میں خود کش بم حملے کے بعد پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے. انہیں واشنگٹن میں نیوکلیئر سیکیورٹی کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کرنا تھی. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے عشرت سلیم نے.
لاہور میں اتوار کو ہونے والے بم حملے کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے اپنا دورہ امریکہ منسوخ کر دیا ہے, جہاں انہوں نے جوہری سلامتی سے متعلق ایک کانفرنس میں شرکت کرنا تھی. تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کا کہنا ہے کہ یہ ایک اہم دورہ ہے اور وزیراعظم کا نہ جانے کا فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ دہشت گرد کسی حد تک حکومت کو پریشان کرنے کے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں.
میرے نزدیک یہ بہت اہم دورہ تھا اور پرائم منسٹر کو اس پہ چلے جانا چاہیے, کیونکہ اس میں ہیڈز آف اسٹیٹس, ہیڈز آف گورنمنٹ کافی آتے ہیں اور نیوکلیئر پہ ایک توجہ پاکستان پہ ہوتی ہے, ٹیررزم کے حوالے سے بھی, انڈیا پاکستان رائیولری کے حوالے سے بھی. تو جب پرائم منسٹر نہیں جائیں گے تو وہ اٹینشن پاکستان کو نہیں مل سکے گی.
وزیر اعظم کی جگہ اب ان کے معاون خصوصی طارق فاطمی کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے. حسن عسکری کا کہنا تھا کہ طارق فاطمی کا درجہ وزیر مملکت کا ہے اور پروٹوکول کے لحاظ سے کئی جگہوں پر ان کی رسائی نہیں ہوگی. تاہم تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا تھا کہ ایسے وقت جب ملک ایک سانحے سے دوچار ہے, وزیر اعظم کی طرف سے امریکہ کا دورہ منسوخ کرنا سیاسی لحاظ سے ایک درست فیصلہ تھا. توقع کی جا رہی تھی کہ جوہری سلامتی کانفرنس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم امریکہ کے صدر باراک اوباما اور اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی اور دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے. امریکہ کی طرف سے حالیہ دنوں میں پاکستان پر دباؤ بڑھا ہے کہ وہ اپنی جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی لائے. علاوہ ازیں پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ اسے بھارت کی طرح جوہری طاقت کے طور پر تسلیم کیا جائے اور نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شامل کیا جائے. حسن عسکری کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی غیر موجودگی میں ان معاملات پر پاکستان کی وکالت اتنے بہتر طریقے سے نہیں ہو سکے گی, مگر ہما بکائی نے کہا کہ پاکستان کا وفد بہرحال اپنا موقف پیش کرے گا.
اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جب یہ بھی اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے حوالے سے جو وزٹس ہوئے تھے واشنگٹن میں پاکستان کو, جس کو سرتاج عزیز صاحب لیڈ کر رہے تھے, اس میں کیٹیگوریکلی پاکستان نے جو اپنا نیوکلیئر سٹانس ہے وہ بالکل واضح کر دیا ہے. پاکستان پہ پریشر تھا کہ وہ اپنے شارٹ رینج ٹیکٹیکل ویپنز ہیں ان کو کیپ کرے, اور پاکستان نے کیٹیگوریکلی انکار کیا یہ کرنے سے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی سیلف ڈیفینس اور اس کی ڈیٹرنس کا حصہ ہے.
انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ سویلین جوہری معاہدہ چاہتا ہے, مگر یہ بات واضح ہے کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہری پروگرام پر کوئی قدغن قبول نہیں کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات میں بھی کسی اہم پیش رفت کی توقع نہیں تھی, کیونکہ اس وقت پاکستان میں بھارتی جاسوس کی گرفتاری اور بھارت میں پاکستان کی پٹھان کوٹ پر تحقیقاتی ٹیم کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال بہت نازک ہے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام.
مصر کے طیارے کو اغوا کرنے اور اسے قبرص میں زبردستی اتارنے پر مجبور کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تمام مسافروں کو بحفاظت رہا کرا لیا گیا ہے. اس چھوٹے جزیرے والی مملکت کے مطابق صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے اور تمام مسافر اور عملہ محفوظ ہیں۔ قبرص کی حکومت کے ترجمان نیکوس کرسٹو ڈولڈس نے ٹویٹر پر یہ اطلاع اس کے چند گھنٹے بعد دی ہے جب یہ طیارہ لارنکا ایئرپورٹ پر اترا۔ قبرصی اور مصری حکام نے ہائی جیکر کا نام سیف الدین مصطفیٰ بتایا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس طیارے کو اغوا کرنے کے اس کے مقاصد کیا تھے۔ مصری ایئر لائن کا یہ طیارہ اسکندریہ سے قاہرہ جا رہا تھا جب اسے اغوا کر لیا گیا۔ قبرص کے صدر نیکوس اناس تیداس نے کہا کہ اغوا کی اس کارروائی کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اس ہفتے واشنگٹن میں چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے سربراہوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور شمالی کوریا کی جوہری سرگرمیوں میں اضافے پر بات کریں گے۔ اوباما جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے اور جنوبی کوریا کی صدر پارک گن ہے سے بھی اس عالمی جوہری سربراہ کانفرنس سے علیحدہ ایک سیروخی بات میں حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ چین کے صدر جی جن پنگ کے ساتھ بھی وہ علیحدہ ملاقات کریں گے، جو شمالی کوریا کے سب سے بڑے سفارتی اور اقتصادی سرپرست ہیں۔ امریکہ، چین اور جنوبی کوریا روس، جاپان اور شمالی کوریا کے ہمراہ چھ فریقی بات چیت کے رکن ہیں جو پیونگ یانگ کے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے مقاصد سے شروع کی گئی تھی، لیکن یہ سن 2008 میں معطل ہو گئی تھی۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل پر سمندر میں کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فائر کیے ہیں۔ عالمی تنہائی کا شکار اس ملک کا یہ رد عمل تازہ ترین بین الاقوامی پابندیوں اور امریکہ اور جنوبی کوریا کی جاری مشترکہ مشقوں کے جواب میں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے کہا ہے کہ یہ میزائل منگل کو دیر گئے شمالی کوریا کی بندرگاہ وونان کے نزدیک داغے گئے اور زمین پر اپنے ہدف کو نشانہ بنانے سے پہلے انہوں نے 200 کلومیٹر تک اڑان بھری۔ شمالی کوریا پچھلے کئی ہفتوں سے واشنگٹن اور سول کو جوہری حملوں کی دھمکیاں دے رہا ہے، جو امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ مشقوں کا رد عمل ہے۔ امریکہ تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کے سلسلے میں یورپ کے لیے $2 کروڑ کی اضافی امداد فراہم کرے گا۔ پیر کو محکمہ خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ رقم اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس یا ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کی طرف سے یورپ بھر میں تارکین وطن کو تحفظ، پناہ گاہیں اور دیگر امدادی سرگرمیوں کے لیے ہے۔ اس نئی امداد کے اعلان کے بعد گزشتہ سال شروع ہونے والے تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی طرف سے فراہم کی جانے والی امداد $4,40,00,000 ہو جائے گی۔ اس رقم میں سے تقریباً $1,75,00,000 اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے یورپ کے لیے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے منصوبے کے لیے خرچ ہوگی۔ اس امدادی رقم میں سے $25,00,000 کی رقم اس ہنگامی اپیل کی مد میں ہے جو یونان نے جنوب مشرقی یورپ میں پناہ گزین خواتین اور لڑکیوں کے لیے کی تھی۔ یونان کے حکام یہ رقم اس علاقے میں تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کے تحفظ کے لیے استعمال کریں گے۔ امریکہ اور ترکی شدت پسند گروپ داعش کے جنگجوؤں پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے اپنے تعاون کو وسعت دینے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ یہ بات امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ترک ہم منصب میوت کاؤسوغلو سے ملاقات میں کہی۔ ترکی عراق اور شام میں داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کا حصہ بھی ہے۔ تاہم امریکہ اور ترکی کے درمیان شامی کرد عسکریت پسندوں کی امریکی حمایت کے معاملے پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اتوار کے روز شام کے سرکاری فورسز نے روسی فضائیہ کی مدد سے قدیم شہر پالمیرا داعش کے قبضے سے آزاد کروا لیا تھا۔ یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثے کے حامل اس شہر پر گزشتہ مئی میں داعش نے قبضہ کر لیا تھا۔ تاہم وائس آف امریکہ کی روزین سکرسپل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ وہاں صورتحال توقع سے قدرے بہتر ہے اور اس کی تعمیری نو کی جا سکتی ہے۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد کی زبانی۔
شامی پالمیرا کو صحرا کا موتی کہتے ہیں۔ یہ شہر پہلی اور دوسری صدی کی متعدد تہذیبوں کے سنگم پر واقع ہے۔ گزشتہ 10 ماہ سے داعش نے قبروں کو لوٹا ہے، قدیم ورثے کو برباد کیا ہے اور مقبروں اور عبادت گاہوں کو مسمار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسے جنگی جرائم قرار دیا ہے۔ اتنی بڑی تباہی کے باوجود بھی سامنے آنے والی کچھ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی جگہیں اب بھی جوں کی توں موجود ہیں۔ اس شہر کے شام کے قبضے میں آ جانے کے بعد بحالی کا کام شروع کرنے والی ٹیم بالکل تیار ہے۔ شامی ثقافتی ورثے اور عجائب گھروں کے ڈائریکٹر مامون عبد الکریم کہتے ہیں عجائب گھروں اور جنرل ڈائریکٹوریٹ میں ہمارے پاس کافی زیادہ اہلیت موجود ہے. ہم نے پالمیرا میں پہلے بھی بحالی کا بہت زیادہ کام کیا ہے, ہمارے پاس اسے مکمل کرنے کا تجربہ موجود ہے. یہ الفاظ تھے ثقافتی ورثے اور عجائب گھروں کے ڈائریکٹر مامون عبد الکریم کے. آئندہ ہفتے یونیسکو یہ فیصلہ کرے گا کہ اگلا قدم کیا ہوگا. عبد الکریم توقع کرتے ہیں کہ اب شامی حکومت اس شہر کی حفاظت اور دوبارہ اس کے داعش کے قبضے میں جانے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گی. ایک بار پھر ان کے الفاظ. اس لڑائی کی وجہ سے ہم اس سے بھی برے حالات کی توقع کر سکتے ہیں, تاہم میرا خیال ہے کہ یہ بھیانک خواب اب ختم ہو چکا ہے. مامون عبد الکریم نے شہر کے قیمتی ثقافتی ورثے کو پہنچنے والے نقصان اور تباہی کی بحالی کی درخواست کی ہے. انہوں نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ اس جنگ میں شام کے ساتھ کھڑی ہو. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
انقرہ اور اس کے مغربی حلیفوں کے درمیان دو ترک صحافیوں کے مقدمے میں سینئر غیر ملکی سفارتکاروں کی شرکت کے بارے میں تنازعہ بڑھ رہا ہے. استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے مطابق ترکی کی وزارت خارجہ اور وزارت انصاف سفارتکاروں کو ترکی کی عدلیہ میں مداخلت کا مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
ناقابل قبول, یہ اظہار خیال کیا ترکی کے وزیر انصاف بیکے بوستاگ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر. وہ چین دندا اور ایردم گل صحافیوں کے مقدمے میں غیر ملکی سفارتکاروں کی شرکت کے بارے میں بات کر رہے تھے. ترکی کے کلیدی مغربی حلیفوں میں سے بیشتر ملکوں کے سفارتی نمائندے ان صحافیوں کے مقدمے کے وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے. اگر ان صحافیوں کا قصور ثابت ہو جاتا ہے تو انہیں اپنی تحریروں پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. ان تحریروں میں انہوں نے حکومت پر شام کے جہادیوں کے لیے ہتھیاروں کی سمگلنگ کا الزام لگایا تھا. سینئر سفارتکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت کو صحافی دندا اور گل کے لیے حمایت کے مظاہرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, جن کے خلاف مقدمے پر بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید جاری ہے. ترکی کی وزارت خارجہ نے بھی پیر کے روز تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اس سلسلے میں باضابطہ طور پر شکایات کا اندراج کرایا ہے. یہ تنقید ایک ایسے وقت پر کی گئی ہے جب صدر رجب طیب اردوان نے ہفتے کے روز اپنے اتحادیوں پر شدید نکتہ چینی کی.
استنبول کے کنسولوسلار محکمے گیلیو. سیز کمسینز یا؟
صدر رجب طیب اردوان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے استنبول میں مقدمے میں شرکت کرنے والے متعدد کونسل جنرل سے استفسار کیا کہ آپ ہیں کون, آپ کا یہاں کیا کام ہے. سفارتکاری کا مخصوص دائرہ کار اور آداب ہوتے ہیں. انہوں نے سفارتکاروں کو بتایا یہ آپ کا ملک نہیں ہے. ترکی کے حکومت نواز میڈیا میں بھی ایسے ہی جذبات کی بازگشت سنی گئی. ترکی کے روزنامے جمہوریت اور المونیٹر ویب سائٹ پر سیاسی کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں,
I think it's mainly for his own supporters, you know, to drum up support for himself in Turkey. You know, he's still pushing for a constitutional change.
کالم نگار سیمی ادیس کہتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال خود صدر کے حمایتیوں کے لیے ہے, تاکہ وہ ترکی میں ان کی حمایت میں اور اضافہ کریں. وہ بدستور آئینی تبدیلی پر بھی زور دے رہے ہیں, جس کے تحت انہیں صدر کی حیثیت سے کلی انتظامی اختیارات مل جائیں گے, اور وہ اپنے حلقے کے عوام کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس طرح بعض اوقات ایسی صورت کو قوم پرست جذبات کی شکل دی جا سکتی ہے. وہ یعنی عوام اس سے مکمل طور پر متاثر ہو جاتے ہیں, اور صدر جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات باقی نہیں رہتے. یہ سفارتی تنازعہ آرائی انقرہ اور اس کے مغربی حلیفوں کے درمیان انسانی حقوق اور جمہوریت کے بارے میں بڑھتی تشویش کے تناظر میں تعلقات میں کشیدگی کے دوران پیدا ہوئی ہے. ترکی کی سرحدیں شام اور عراق سے ملحق ہیں, اور وہ داعش کے خلاف لڑائی اور یورپ میں پناہ گزینوں کے بہاؤ کو روکنے میں مدد دینے کی وجہ سے انتہائی اہم حلیف سمجھا جاتا ہے۔ کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ تنازع صدر کے بارے میں پہلے سے موجود خدشات میں مزید اضافہ کر دے گا۔
He is clearly not very popular in the West, and it's not doing much help to raise confidence in Turkey in the West, but they will maintain their attention. کالم نگار ادیس
کہتے ہیں کہ وہ واضح طور پر مغرب میں مقبول نہیں ہے اور انہوں نے مغرب میں اعتماد بڑھانے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن مغرب کی توجہ اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ وزیراعظم داوتولو اس کے برعکس ترکی اور مغرب اور ترکی اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ کریں گے۔ انہوں نے حال ہی میں بار بار یہ موقف بھی دہرایا ہے کہ ترکی ایک یورپی ملک ہے۔ احمد داوتولو مغربی حلقوں اور ملک کے اندر صدر کے ناقدین کے درمیان انقرہ میں دانش مندانہ آواز کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سفارتی کشیدگی سے اسی نقطۂ نظر کو مزید تقویت ملنے کا امکان ہے، لیکن کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بدستور ایک الگ تھلگ شخصیت ہیں، کیونکہ اردوان کی برسر اقتدار اے کے پارٹی پر بھی آہنی گرفت ہے اور بیشتر وزراء ان کے حمایتی بھی ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ٹریسٹویں نیشنل ایوارڈ سن 2016، تفصیلات فکر و فن میں۔ اٹھائیس مارچ پیر کے روز بالی ووڈ کے 63rd نیشنل فلم ایوارڈز منعقد ہوئے، جن میں مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر اعزازات دیے گئے اور بہترین فلم بہو بلی کو قرار دیا گیا۔ فلم پیکو میں بہترین اداکار امیتابھ بچن اور تنو ویڈز منو ریٹرنز میں بہترین اداکارہ کنگنا رناوت کو چنا گیا۔ اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق کنگنا کو اس بات پر فخر ہے کہ اسے امیتابھ بچن کے ساتھ بہترین اداکارہ کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ گرم ہوا دی اڑی گباری، فیملی دے ہاتھ نیاری، جگنی دگنی چمک چنگاری، بیٹھے کابینہ بیک سیٹ بنو تیرا سوائے۔ امیت جی کا یہ چوتھا نیشنل ایوارڈ ہے۔ اس سے قبل انہیں سن 1990 میں فلم اگنی پتھ، سن 2005 میں بلیک اور سن 2009 میں پا میں بہترین کارکردگی پر یہ اعزاز دیا گیا تھا۔
دادو بہت دیر سے آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھے۔
چپ کر کے بیٹھ،
ٹپک گئے تو بنارس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے۔
شٹ اپ۔
اے پیکو، ارے فلاش میں پانی نہیں ہے۔
ہدایت کاری کے شعبے میں فلم باجی راؤ مستانی کے ہدایت کار سنجے لیلا بھنسالی کو بہترین ڈائریکٹر اور تنوی آزمی کو باجی راؤ مستانی میں سپورٹنگ ایکٹریس کی کیٹیگری میں بہترین اداکاری پر نیشنل ایوارڈ دیا گیا۔
آندھی روکے تو ہم طوفان، طوفان روکے تو ہم آگ کا دریا، یہ شبد ہے باجی راؤ پلار کی۔ ہر ہر
بچنے تے دھڑک دھڑک ڈھول تاش، دھڑک دھڑک بھنڈارا، جھڑک جھڑک ملہاری۔
بہترین پاپولر فلم کی کیٹیگری میں سلمان خان کی اداکاری سے سجی کبیر خان کی فلم بجرنگی بھائی جان کو 63rd نیشنل اعزاز سے نوازا گیا۔
ایک دن محبت اوڑھ کر، ایک دن گلی کے موڑ پر، تیری ہتھیلی پر لکھوں میرا نام، تیرے نام پر پھر تو تکلف چھوڑ کر، پھر تو جھکا کر کے نظر رکھنا میرے کاندھے پہ سر زندگی۔
رومیو ڈسوزا کو فلم باجی راؤ مستانی کے اس گیت کے لیے بہترین کوریوگرافر کا اعزاز ملا۔
کہتے ہیں یہ دیوانی مستانی ہو گئی، مشہور میرے عشق کی کہانی،
और बेहतरीन फीमेल सिंगर का अवार्ड मोनाली ठाकुर को इस गीत के लिए दिया गया।
ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। मुमताज कादरी के चेहलम के बाद मजहबी ग्रुपों का कराची में भी धरना जारी है। इस एहतजाज के बारे में तजिया कारों के तबसरे पर मबनी कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट।
मजहबी जमातों का मुमताज कादरी के हक में कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी पे धरना मंगल को भी जारी रहा। मुमताज कादरी को गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत दी गई थी और मुमताज कादरी के चेहलम के सिलसिले में इस्लामाबाद की तरह कराची में भी एहतजाजी धरना जारी है। नुमाइश चौरंगी पर धरना देने वाली मजहबी जमातों में से एक अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा अल्लामा रजी हुसैनी नक्शबंदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
नुमाइश पे जो धरना दिया गया है इसका मकसद सिर्फ नामों की रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और 295C हुकूमत वक्त इस कानून में तरमीम करना चाह रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, जो कानून बनाया हुआ है उसको इसी तरीके से रहने दिया जाए। शरा दस्तूर पे धरना दिए हुए हैं, उनके जो मुतालबात हैं उनको माना जाए और जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनको फिर फौर उनको रिहा किया जाए।
नुमाइश चौरंगी पर धरने के सिलसिले में उस मकाम पर एम ए जिना रोड बंद होने की वजह से वहाँ और अतराफ में पीर को भी शदीद ट्रैफिक जैम रहा और मंगल को भी यही सूरत हाल रही। धरने के मकाम पर वाक़े मजार कायद ट्रैफिक चौकी के ट्रैफिक सेक्शन ऑफिसर तलत हुसैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि आवाम को बताया जा रहा है कि वो मुतबादल रास्ते अख्तियार करें।
अब बात चूंकि ये कि कई लोग जो है वो गलियों में घुसने की कोशिश करते तो हम लोग पब्लिक को मना करते कि आप गलियों में नहीं गए, क्योंकि वो गलियां फिर नुमाइश को टच करती हैं, आगे फिर वो रोड बंद होता है, फिर वो बैक वापस आते हैं तो ट्रैफिक में जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ये धरना अभी तो तीसरा दिन तो अब शुरू हो गया, इनको 3 दिन से तो कंटिन्यू रात से ही बैठे हुए हैं और अभी तक ये बैठे हुए ही हैं अपनी जगह के ऊपर। ऐसा कोई मतलब है कि सामने हमारे नहीं आई बात के ये यहाँ से अभी हटेंगे।
इस सूरत हाल पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए तज्जिया कार डॉक्टर हुमा बकाई का कहना था,
जो सिचुएशन इस्लामाबाद में थी उसके बाद उसने कराची में भी कैचअप किया और कराची की जो मेन आर्टरी है नुमाइश एमएजी यहाँ पर एक छोटा पहले एक छोटी सी सिटिंग शुरू हुई थी, अब सुना है उसके नंबर्स बढ़ गए, लेकिन कराची में भी तकरीबन 2.5 रोज से ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल हैं। ये लोग वहाँ बैठे हुए हैं और इनका डिमांड वही है जो इस्लामाबाद वालों की। मैं बहुत माजरत के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जो इस्लामिक जमाते हैं, जो इस्लामी जमाते हैं, जो रिलीजियस लॉबीज हैं पाकिस्तान की, वो इररिलेवेंट होती जा रही हैं। PMLN हुकूमत की मजबूरी ये है कि वो इनका वोट बैंक, तो वो इनको उस सख्ती के साथ इनसे पेश नहीं आ सकते जितनी सख्ती के साथ इनके साथ पेश आना चाहिए।
जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से ऐसे मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए कि आवाम को पहले से रास्तों के बंद होने और तब्दील होने की इत्तला दी जाए, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हुआ। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
भारतीय पठानकोट फजाई अड्डे पर दहशतगर्द हमले की तहकीकात करने वाली पाकिस्तानी टीम ने मंगल को फजाई अड्डे का दौरा किया। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम की दूसरे रोज की सरगर्मियों की रिपोर्ट नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की जबानी।
पाकिस्तान की 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम मंगल के रोज पठानकोट एयरबेस पहुंची और उसने एयरबेस के बाज़ इलाकों का जायजा लिया। ये टीम 2 जनवरी को एयरबेस पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की जांच के सिलसिले में भारत आई है। पाकिस्तानी टीम के साथ भारतीय एजेंसियों के अहलकार भी थे। टीम एक खसूसी तैयारी से अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची और उसके बाद बस के जरिए पठानकोट गई। टीम के अरकान को एयरबेस के पिछले हिस्से में तहकीकात के लिए ले जाया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतजाम किया गया और बड़ी तादाद में जवान तैनात किए गए। पाकिस्तानी टीम को तहकीकात के लिए यहां आने की इजाज़त देने के बाद भारत भी अपने अहलकार पाकिस्तान भेजने की इजाज़त चाहेगा। उसमें कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के अहलकार भी शामिल होंगे। NIA ने पाकिस्तानी टीम से कहा कि वह पठानकोट हमले के मुबैना जिम्मेदारों की, जिनका नासिर अबू बकर मेजर साहब और उस्मान की हैसियत से पता चला है, शनाख्त करे। उससे मौलाना मसूद अजहर और जैश मोहम्मद के दीगर अफराद की आवाज़ों के नमूने भी तलब किए गए। इस मौके पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने एयरबेस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका इल्ज़ाम है कि बीजेपी क़ियादत वाली हुकूमत ने पाकिस्तानी टीम को इजाज़त देकर कौमी मफादात के मनाफी कदम उठाया है। बीजेपी की हलीफ जमात शिवसेना ने भी हुकूमत के इकदाम की मुखालफत की, जबकि बीजेपी ने इसे पठानकोट हमले की तहकीकात के लिए एक अहम कदम करार दिया। बीजेपी सदर अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तानी टीम एयरबेस के अंदर एक मखसूस मकाम तक की जा सकती है, उससे आगे नहीं। उन्होंने कहा कि बकौल उनके पाकिस्तान ने पहली बार पठानकोट हमले की जांच के सिलसिले में संजीदा कदम उठाया है।
और मैं मानता हूं कि पहली बार पाकिस्तान ने जांच करने के लिए सीरियस एफर्ट करे हैं। परिणाम क्या आएगा वो जांच के बाद मालूम पड़ेगा।
वजीर आजम के दफ्तर में जूनियर वजीर जितेंद्र सिंह ने इसे एक हसास मामला करार दिया और कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए।
ये मानना है कि इस प्रकार के संवेदनशील विषयों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई राजनीतिक दल इस प्रकार के संवेदनशील विषय को लेकर के राजनीति करने का प्रयास करता है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस ट्रैप में ना आते हुए इस बहस को आगे ना बढ़ाएं और इसको वहीं छोड़ दें। और ये आपके ध्यान में रहे कि सरकार जो भी निर्णय लेती है, विशेषकर सुरक्षा संबंधित विषयों पर, वो किसी ठोस आधार, ठोस इनपुट्स पर होते हैं।
ख्याल है कि पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने भारतीय हमनसब नरेंद्र मोदी से बजरिए फोन बात की थी और इस मामले में सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई थी। भारत का इल्ज़ाम है कि जैश मोहम्मद ने इस हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान में जैश के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को एहतियाती हिरासत में रखा गया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
फोर्ट वेन भारत में बर्मा की एक बहुत बड़ी आबादी आबाद है। इनमें अक्सर लोग बर्मा में फौजी हुकूमत के दौर में तर्क सुकूनत करके यहां आबाद हुए हैं। बर्मी बाशिंदों की इस आबादी को यहां रहते हुए तकरीबन 25 बरस हो चुके हैं। मौजूदा हालात में ये लोग क्या सोचते हैं, किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और आइंदा के लिए उनके मनसूबे क्या हैं, इसके बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के नामानिकार एरिका सिलेस्ता की रिपोर्ट के साथ असद नसीर।
अमरीकी रियासत इंडियाना के फोर्ट वेन शहर में बर्मा के हज़ारों बाशिंदे आबाद हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बर्मा से बाहर किसी गैर मुल्क में बर्मी बाशिंदों की ये सबसे बड़ी तादाद है। यहाँ पर आबाद बर्मी आबादी की वकालत करने वाले ग्रुप की शरीक बानी मिन मायंत नानतिन कहती हैं,
I have a chance to serve people that who care about us and also the country that I love is both for me it is a dream come true.
Burmi group ki sharik bani keh rahi hai ki mujhe to mere khwabon ki tabeer mil gayi hai. Yahan ke maqami log humse bahut mohabbat karte hain aur mujhe bhi is mulk se bada pyar hai. دی فرینڈشپ سٹی پروگرام کے تحت دنیا کے مختلف شہروں کے درمیان رشتے جوڑے جاتے ہیں اور اسی کے تحت اس شہر میں مقیم برمی باشندوں کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ فورٹ وین شہر کا برما یا میانمار کے شہر سے بھائی چارے کا رشتہ جوڑ دیا جائے۔ فورٹ وین میں تقریباً 10,000 برمی مقیم ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اب برما میں انتخابات ہو گئے ہیں اور وہاں جمہوریت نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے ہیں۔ اس شہر میں مقیم برما سے تعلق رکھنے والے افراد کے اپنے کاروبار ہیں۔ مثلا یہاں 13 گروسری سٹورز ہیں، 3 ریسٹورانٹ ہیں، 2 حجام کی دکانیں ہیں اور ایک کار ڈیلر شپ ہے۔ فورٹ وین سسٹر سٹیز کی صدر ڈورتھی کٹاکا کہتی ہیں کہ ان کے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں اور روانی سے انگریزی بولتے ہیں، جبکہ بہت سے برمی اب امریکی شہری بھی بن چکے ہیں۔
So this is a place where they're thriving and why not go back?
ڈورتھی کہہ رہی ہیں کہ اب یہ جگہ ان کے لیے سازگار ہے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ لوگ یہاں سے کیوں واپس جائیں گے، ان کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جو یہ اپنے ملک میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ فروری میں فورٹ وین کمیونٹی کے 9 اراکین نے برما کے شہر مالے مائن کا سرکاری دورہ کیا تھا اور وہاں یہ اراکین اسکولوں، ہسپتالوں اور مذہبی مقامات پر گئے اور یہ معلوم کیا کہ وہ ایک دوسرے سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور وہ کن شعبوں کو فورٹ وین میں متعارف کرا سکتے ہیں۔ کمپنی کی شریک بانی چیئر پرسن من اس سال کے آخر میں برما کا دورہ کریں گی۔ اس کے بعد سن 2017 میں طلبا کا باہمی تبادلہ ہوگا۔ انہیں امید ہے کہ دوستی کا یہ سفر جاری رہے گا اور ان کے نئے گھر کا تعلق پرانے گھر سے صدا قائم رہے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یمن میں بچے ایک سال طویل جنگ کے بالواسطہ یا بلا واسطہ اثرات کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے بتایا ہے کہ انسانی زندگی کی تیزی سے ابتر ہوتی صورتحال ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
یمن میں برسوں سے جنگ کی صورتحال ہے، مگر اس خانہ جنگی میں ایک سال پہلے سعودی عرب کے داخل ہونے سے لڑائی جس سطح پر پہنچ گئی ہے وہ اس سے پہلے نظر نہیں آئی تھی۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے بتایا ہے کہ ہوتی باغیوں کے خلاف حکومت کی حمایت والی سعودی قیادت میں کی گئی فضائی بمباری بلا امتیاز اور بلا لحاظ تھی۔ دارالحکومت سنا سے یمن کے لیے یونیسیف کے نمائندے جولین ہارنیس کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی جنگ سے خاص طور پر بچے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ ہارنیس کہتے ہیں کہ گزشتہ برس 900 بچے ہلاک اور 1300 زخمی ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 61% اموات اور زخمی فضائی حملوں کی وجہ سے ہوئے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 5 سال سے کم عمر بچوں میں 10,000 اموات پر زیادہ تشویش ہے، کیونکہ یہ ایسی بیماریوں سے ہوئیں جن سے بچاؤ ممکن ہے، مگر ملکی نظام صحت کی تباہی کی وجہ سے انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ ان کے الفاظ،
When you consider the 2,290 for children under 18, whereas the 10,000 is for children under 5,
جب آپ 2,290 بچوں کی بات کرتے ہیں جو 18 سال سے کم عمر ہیں اور 10,000 بچے جو 5 سال سے کم عمر ہیں، تو یہ ان بیماریوں کی وجہ سے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو یہ بچے کبھی موت کا شکار نہ ہوتے۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات ہے۔ ہارنیس کہتے ہیں کہ صحت عامہ کی سہولتوں میں اب طریق مانی ہے کہ ان بچوں کو بیماریوں سے محفوظ نہیں بنایا جا رہا، یا ہیضے، نمونیا اور دیگر بیماریوں کا علاج نہیں کیا جا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 کروڑ بچوں کو یا یمن کے تمام بچوں میں 80% کو امداد کی فوری ضرورت ہے۔ ان میں 3,20,000 وہ بچے شامل ہیں جن میں غذائیت کی کمی کا خطرہ ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق لڑائی میں جیسے جیسے تیزی آ رہی ہے، بچوں کا سپاہیوں کے طور پر استعمال اور ان کی بھرتی میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ 1600 اسکولوں کی تباہی کے بعد 3,80,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ ختم نہ ہوئی تو یمن کی ایک ناکام ریاست بننے کا خطرہ بڑھ جائے گا، جو کہ ادارے کے مطابق بچوں اور ان کے خاندان والوں کے لیے بہت برے نتائج کا حامل ہوگا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے ملک میں آزادی صحافت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے صحافیوں پر زور دیا ہے کہ وہ گہری تحقیق کے ساتھ سوالات پوچھیں۔ پیر کو دیر گئے واشنگٹن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب ان کی عالمی رہنماؤں سے بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ان سے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکی سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدارتی مہم میں تقسیم اور بعض اوقات بےہودہ بیانات سامنے آئے ہیں جو جمہوریت اور سماج کو انحطاط کا شکار کرتے ہیں۔ جب ہمارے منتخب عہدیدار اور ہماری سیاسی مہم حقائق اور توجیہات سے بالکل علیحدہ ہو اور جب اس میں یہ فرق نہ پڑتا ہو کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں، تو اس سے ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے اچھا فیصلہ کر سکیں۔ صدر اوباما نے اعتراف کیا کہ مالی دباؤ کی وجہ سے صحافتی اداروں کو اپنے وسائل اور عملہ کم کرنا پڑا ہے، لیکن انہوں نے ان اداروں پر زور دیا کہ وہ اپنے نام و نگاروں کے ایسے موضوعات جن پر توجہ دینا ضروری ہے مزید تحقیق کرنے کی اجازت دیں۔ افغانستان میں سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے ملک کی نئی پارلیمنٹ پر راکٹ فائر کیے، جبکہ ملک کے قائم مقام وزیر داخلہ اسمبلی سے خطاب کرنے والے تھے۔ جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل۔
افغان سینیٹر نثار آریس نے پیر کے روز ایک صحافی کو بتایا کہ اس حملے سے معمولی نوعیت کا نقصان ہوا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
افغانستان اصابت کرد و خوشبختانه که در از اثر فیر این راکت برای هیچ کس صدمه نرسید.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک راکٹ پارلیمنٹ کی عمارت میں ایک ٹوائلٹ کی دیوار پر آ کر لگا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، راکٹ کی وجہ سے صرف ٹوائلٹ کی دیوار کو نقصان پہنچا ہے۔ رائٹر خبر رساں ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ قانون ساز کی رپورٹ کی طالبان کے ایک ترجمان نے تردید کی ہے، جس کا کہنا ہے کہ جنگجو حملے میں شدید جانی نقصان ہوا ہے۔ ایک سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ پہاڑ کی ایک چوٹی سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے 3 راکٹ فائر کیے گئے جو پارلیمنٹ کی عمارت سے کئی 100 میٹر دور ہے۔ طالبان نے حملے کی بہت سی تصاویر جاری کی ہیں جس میں کابل میں پارلیمنٹ کے نزدیک دھواں اٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ نیلو فرموگل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شامی فوج کا کہنا ہے کہ قدیم شہر پالمیرا پر دوبارہ قبضہ داعش کے خلاف کاروائیوں کو وسیع کرنے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوگا، جبکہ شام کے آثار قدیمہ کے ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ عسکریت پسندوں کے قبضے سے واگزار ہونے کے بعد اس تاریخی مقام کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی۔ تفصیلات کے ساتھ سعدی آسد۔
شام کی حامی فورسز نے روسی فضائیہ کی مدد سے پالمیرا پر داعش کے 10 ماہ تک جاری رہنے والے قبضے کو ختم کیا، جس دوران انتہا پسندوں نے 2000 سال پرانی کئی تاریخی یادگاروں کو تباہ کر دیا۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ اس حملے میں 400 عسکریت پسند جبکہ 180 حکومت نواز فورسز کے اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ شام کی طرف سے پالمیرا کی حفاظت اور اس کی بحالی کے اعلان پر انہیں اطمینان ہوا ہے۔ بان کی مون کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس بات پر بہت خوشی اور اطمینان ہوا ہے کہ شامی حکومت کی فورسز نے شہر کا قبضہ دوبارہ حاصل کیا ہے اور آئسس کو شکست سے دوچار کیا ہے، اور اب وہ تمام انسانوں کے اس مشترکہ اثاثے اور تہذیبی ورثے کی حفاظت کرنے کے اہل ہیں، اور مجھے اس اعلان پر بھی اطمینان ہوا ہے کہ شامی حکومت نہ صرف اس ورثے کی حفاظت کرے گی بلکہ اس کی بحالی پر بھی کام شروع کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ یہ سب کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے۔ صدر بشار الاسد نے اس کاروائی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہت اہم پیش رفت ہے اور یہ شامی فوج اور اس کے اتحادیوں کی کارکردگی کا تازہ اظہار ہے۔ آثار قدیمہ سے متعلق شعبے کے سربراہ مامون عبد الکریم نے داعش کی طرف سے تباہ کیے گئے تاریخی مقامات بشمول قوس النصرہ اور قدیم عبادت گاہ بال شامن کو دوبارہ تعمیر کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مامون عبد الکریم کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام سن 2016 کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے۔ ہمارے پاس عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کے جنرل ڈائریکٹوریٹ میں بہت اہلیت اور مہارت موجود ہے۔ ہم نے پہلے بھی پالمیرا میں بحالی کا بہت زیادہ کام سر انجام دیا ہے۔ ہمارے پاس اس کام کو مکمل کرنے کا تجربہ موجود ہے۔ یہ الفاظ تھے آثار قدیمہ سے متعلق شعبے کے سربراہ مامون عبد الکریم کے۔ پالمیرا پر حکومتی فورسز کا دوبارہ قبضہ داعش کے لیے ناکامیوں کے سلسلے کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ عراقی فوج نے اس انتہا پسند گروپ کو 3 ماہ قبل ہمسایہ ملک عراق میں واقع رمادی شہر میں پسپا کر دیا تھا۔ عراقی فوج نے رواں ہفتے موصل کا قبضہ واپس لینے کے لیے ایک بڑی کارروائی کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
برما کی یونین پارلیمنٹ نے نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے تنچو کو ملک کی 50 سال سے زیادہ عرصے کی تاریخ میں صحیح معنوں میں پہلے سویلین صدر کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک تہنیتی پیغام میں کہا کہ برما کے جمہوری سفر میں صدارتی انتخاب ایک اور اہم قدم ہے۔ تنچو نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی لیڈر اور سابق سیاسی قیدی آنگ سان سوچی کے قریبی مشیر ہیں۔ وہ 1992 سے برما کی جمہوری تحریک میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہم برما کے عوام اور اداروں کو سراہتے ہیں جو نومبر 2015 کے انتخابات کے بعد سے اقتدار کی پرامن منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ نومبر کے انتخابات برما کی تاریخی جمہوری منتقلی کی جانب ایک اور قدم اور اصلاحات کے اس عمل کا نتیجہ تھے جو 2011 میں پریس کی آزادی اور انٹرنیٹ کے قوانین میں نرمی، آنگ سان سوچی سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی اور انتخابی عمل کو بہتر بنانے کی کوششوں کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ امریکہ نے اس سے قبل اپنی عائد کردہ ان پابندیوں میں نرمی کر کے جو ملک کی فوجی جنتا کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے نافذ کی گئی تھیں، ان اصلاحات کی حمایت کی ہے۔ امریکہ نے انتخابی عمل میں معاونت کے لیے 18 ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم فراہم کی ہے۔ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے نومبر کے انتخابات میں یونین پارلیمنٹ میں 77% نشستیں جیت کر اور اسے صدر چننے کا اختیار دے کر نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم اصلاحات کے سلسلے کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ برما کے آئین کے تحت پارلیمنٹ کی 25% نشستیں اور کابینہ کے کلیدی عہدے فوج کے لیے مختص ہیں اور انہیں ایک نائب صدر نامزد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے غیر منتخب عہدیداروں کی اجازت کو اداراتی ڈھانچے اور نظام کا ایک نقص قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ برما کے عوام کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے رہنماؤں کے لیے ووٹ دے سکیں۔ امریکہ برما کے عوام کی جمہوریت، ترقی اور قومی مصالحت کے لیے جاری ان کی کوششوں میں مدد کے وعدے سے بدستور وابستہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ہم سیاسی اور سول رہنماؤں کی اس بارے میں حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے کہ وہ قومی اتحاد اور اصلاحات کے جذبے کے ساتھ مل کر کام کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ واشنگٹن ڈی سی میں مشہور چیری بلاسم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ روزانہ امریکہ کے دارالحکومت کا رخ کر رہے ہیں اور موسم بہار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلی بار ان پھولدار درختوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں واشنگٹن میں یہ موسم بہار کی سب سے بڑی سیلیبریشن سمجھی جاتی ہے۔ ٹائیڈل بیسن کے کنارے گلابی اور سفید پھولوں سے بھرے یہ درخت اپنے خوبصورت نظارے سے لوگوں کو لطف اندوز کر رہے ہیں۔ ہائی اسکول کی طالبہ اینجلا ٹونگوہا اور مئی سوٹو پہلی بار ان پھولوں کو دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اینجلا واشنگٹن کے نزدیک میری لینڈ میں رہتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان پھولوں کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ انہیں پھولوں سے الرجی ہے۔ اینجلا کہتی ہیں کہ ان پھولوں کو دیکھ کر بادلوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جیسا انہوں نے سوچا تھا یہ پھول بالکل ویسے نہیں ہیں۔ جب میں چیری بلاسم کی تصاویر دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ ان سے چیریز اگیں گی، لیکن سوٹو کے لیے یہ ایک یادگار تجربہ تھا۔ مائی سوٹو کہہ رہی ہیں کہ یہ خوبصورت ہیں اور میں نے انہیں بہت غور سے دیکھا ہے۔ یہ دونوں نوجوان 19 لاکھ سیاحوں میں سے ہیں جو ان گلابی اور سفید پھولدار درختوں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے یہاں آئے ہیں۔ 3000 سے زیادہ چیری کے یہ درخت جاپان سے آئے ہیں۔ ایک صدی سے زیادہ عرصہ قبل یہ جاپان نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت واشنگٹن کو تحفے میں دیے تھے۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ درختوں کی جگہ نئے پودے لگائے گئے ہیں، لیکن کچھ پرانے درخت ابھی بھی باقی ہیں۔ ان پھولوں کو دیکھنے کے لیے سب سے مشہور جگہ ٹائیڈل بیسن اور قریبی علاقہ ہے جہاں یہ 1700 درخت ہیں۔ کماری منگلونا نے ان پھولوں کو صرف تصاویر میں ہی دیکھا تھا اور وہ ان سے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے بازو پر اس کا ٹیٹو بنوایا۔ اب وہ یہاں حقیقت میں انہیں دیکھنے آئی ہیں.
You have to see it in person to really take in its beauty.
اگر آپ کو ان پھولوں کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو آپ کو اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھنے کے لیے یہاں آنا چاہیے.
I feel like it's so exciting to be here during this time. They're so unique. They only come out for a short amount of time.
موسم بہار کے اس وقت یہاں آنا بہت باعث مسرت ہے. یہ بہت منفرد ہیں لیکن یہ بہت مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں. ان پھولوں کی زندگی کا انحصار موسم پر ہوتا ہے. یہ پھول زیادہ تر صرف ایک ہفتے کے لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کی جگہ پتے لے لیتے ہیں. چیری بلاسم کے یہ درخت جاپان کے ساتھ دوستی کی ایک زندہ مثال ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. دنیا بھر میں کیا بڑے کیا بچے سب ڈینٹسٹ یا دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں. سب سے زیادہ خوف تو ان کی ڈرلنگ سے آتا ہے جو وہ دانتوں میں پیدا ہونے والی کیویٹی کو بھرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن آئیے آپ کو ایک اچھی خبر دیتے ہیں. برطانیہ میں ایک کمپنی نے ایک نئی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے جس کی مدد سے اب ڈرلنگ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اور دانت بہت کم وقت میں قدرتی طور پر بھر جائیں گے. ہے نا چونکا دینے والی بات, کیونکہ 100 سال سے اوپر ہو گئے دانتوں کے ڈاکٹر یہی کرتے آ رہے ہیں کہ جس دانت میں سوراخ ہو جائے یعنی کیویٹی بن جائے اسے پہلے ڈرل کر کے صاف کرتے ہیں اور پھر اس سوراخ میں کوئی دھات یا پلاسٹک بھر دیا جاتا ہے. اس طریقے سے مریض کو درد بھی ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد اسے دہرانا بھی پڑتا ہے. ریبیکا معزز کنگز کالج میں ایک سینئر لیکچرر ہیں. وہ کہتی ہیں یہ چکر زندگی بھر چلتا ہے.
You're really in that cycle of repair and replacement.
آپ ساری زندگی دانت کے علاج اور دانت کی بھرائی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جس دانت کو نقصان پہنچا ہو اس کا انیمل یا بیرونی تہ قدرتی طور پر خود بخود درست ہو جاتی ہے, مگر یہ عمل بے حد سست ہوتا ہے اور اس دوران دانت کے خلا میں بیکٹیریا اپنا گھر بنا لیتے ہیں. ریمینووا نامی ایک برطانوی کمپنی نے دانت کی اس درستگی کا عمل تیز کرنے کا ایک طریقہ دریافت کیا ہے. جیف رائٹ اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں.
And we've just found a way to make that a much faster process, driving healthy calcium and phosphate minerals.
ہم نے حال ہی میں اس عمل کو خاصا تیز کرنے کا ایک طریقہ دریافت کیا ہے. اس سے آپ کے دانت میں صحت مند کیلشیم اور فاسفیٹ آپ کے دانت کی پہلی سطح یا انیمل میں داخل کر دیا جاتا ہے اور قدرتی طور پر اس میں پختگی آ جاتی ہے. ڈاکٹر دانت کے سوراخ یا کیویٹی کو ایک خاص طریقے سے صاف کرتے ہیں جس میں ڈرلنگ نہیں کرنی پڑتی. وہ دانت کو ایک منرل سولوشن سے ڈھانپ دیتے ہیں اور پھر اسے بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں جو مریض کو محسوس بالکل نہیں ہوتا. جو منرل دانت پر چڑھایا جاتا ہے وہ جلد خشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور دانت کا سوراخ بھر جاتا ہے. محققین کہتے ہیں یہ طریقہ بچوں میں خاص طور پر کارگر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر بیری کوئن بھی کنگز کالج میں کنسلٹنٹ ہیں.
If children have a better experience of going to the dentist so they haven't had the necessary drilling and injections for routine fillings.
اگر دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کر بچوں کا تجربہ اچھا رہے, انہیں ڈرلنگ نہ کروانی پڑے, ٹیکہ نہ لگوانا پڑے, تو بعد کی زندگی میں وہ ڈینٹسٹ سے اتنے خوفزدہ نہیں رہیں گے. تاہم ڈینٹسٹ کہتے ہیں کہ دانت میں کیویٹی ابتدائی مراحل میں ہو تو نئے طریقے سے علاج آسان ہو جاتا ہے. تاہم وہ تلقین کرتے ہیں کہ فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ سے دانت باقاعدگی سے برش کرنا بجائے خود دانتوں کی حفاظت کا ایک اچھا طریقہ ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر سلمان تاراوالی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ. جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔